बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم وہ وہی خدا ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے جس کا ایک حصہ پینے والا ہے اور ایک حصے سے درخت پیدا ہوتے ہیں جن سے تم جانوروں کو چراتے ہو، وہ تمہارے لیے زراعت، زیتون، خرمے، انگور اور تمام پھل اسی پانی سے پیدا کرتا ہے۔ اس امر میں بھی صاحبان فکر کے لیے اس کی قدرت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے رات دن اور آفتاب و مہتاب سب کو مسخر کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ بے شک اس میں بھی صاحبان عقل کے لیے قدرت کی بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ ریڈیو تہران کی رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں ماضی میں نشر ہونے والے ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام بھی سنے جا سکتے ہیں۔ ہماری اس ویب سائٹ پر سار ٹی وی کے بھی مختلف پروگرام، جن میں لائیو پروگرام بھی شامل ہیں، ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس نوٹ فرما لیں، اردو.سحر ٹی وی.ir۔ اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے عالمی خبریں نشر ہوں گی. عالمی خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول کے بعد سنیے گا پروگرام کلام امیر, اور آخر میں ہم نشر کریں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سب سے پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. رہبر انقلاب اسلامی نے شیراز میں شاہ چراغ علیہ السلام کے حرم مطہر پر دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ سے گفتگو میں اس تلخ سانے کو ایم کے او کے دہشت گردوں اور امریکیوں کی بے انتہا رسوائی کا باعث قرار دیا ہے. ایران کے وزیر خارجہ اور یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ نے ویانا مذاکرات پر حکم فرما ماحول کے تناظر میں اہم ترین مسائل پر تبادلہ خیال کیا. پاکستان میں عمران خان نے صوبہ پنجاب سے اسمبلیوں کی تحلیل شروع کرنے کا اعلان کیا تھا, لیکن اس سے پہلے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کی ہدایت کر دی گئی ہے. ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں تازہ تصادم میں 3 مسلح علیحدگی پسندوں کے مارے جانے کی اطلاع ہے. ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا میں حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی اور حزب اختلاف کے درمیان زبردست نعرے بازی اور زبانی تصادم ہوا ہے. غرب اردن میں نابلس کے سیہونی چیک پوسٹ پر فائرنگ کے ساتھ ہی بیت لحم پر حملہ کرنے والے سیہونی فوجیوں اور فلسطینی جوانوں میں شدید جھڑپیں ہوئی ہیں. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. روزہ شاہ چراغ علیہ السلام پر دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والوں کے لواحقین نے آج رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات کی. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اس موقع پر اپنی گفتگو میں فرمایا کہ اس دہشت گردانہ واقعے نے مظلوم دلوں کو داغدار کیا, تاہم یہ دہشت گردانہ واقعہ پس پردہ کار فرما خبیث امریکیوں کے لیے بے انتہا باعث رسوائی بنا. آپ نے روزہ شاہ چراغ کے زائرین کے اس قتل عام میں خونخوار دہشت گردوں کے علاوہ ان مجرموں کا ہاتھ بھی کار فرما قرار دیا جنہوں نے داعش دہشت گرد گروہ تشکیل دیا. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ یہ مجرم عناصر اتنے جھوٹے سیاہ دل اور منافق ہیں کہ باتوں میں تو انسانی حقوق کا پرچم بلند کرتے ہیں مگر عمل میں خطرناک ترین دہشت گرد گروہوں کو جنم دیتے ہیں. قابل ذکر ہے کہ 26 اکتوبر کو ایران کے شہر شیراز میں واقع حضرت احمد بن موسیٰ شاہ چراغ کے حرم مطہر میں امریکی حمایت یافتہ داعش دہشت گرد گروہ کے وحشیانہ ترین دہشت گردانہ حملے میں دو بچوں سمیت 13 افراد شہید اور 30 دیگر زخمی ہو گئے۔ ایران کے وزیر خارجہ اور یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ نے ویانہ مذاکرات پر حکم فرما ماحول کے تناظر میں اہم ترین مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ ایان نے اردن کے دارالحکومت عمان میں منعقدہ کانفرنس کے موقع پر یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل سے پابندیوں کے خاتمے کے مذاکرات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات میں حسین امیر عبداللہ ایان نے مہینوں کے اہم اور پیچیدہ مذاکرات کے نتیجے میں تیار کیے جانے والے مسودے کی بنیاد پر مذاکرات کا خلاصہ کیے جانے کے بارے میں ایران کی آمادگی کا اظہار کیا اور مقابل فریق کو سیاسی محرکات سے گریز کی نصیحت کی۔ انہوں نے کہا کہ مقابل فریق کو چاہیے کہ تعمیری رویہ اختیار کرے اور ویانہ سمجھوتے کے اعلان کے لیے سیاسی عزم اور فیصلہ اختیار کرے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے جھوٹے دعوے کے بہانے سے ایران میں بلوائیوں کے لیے مغربی حمایت کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے ایران میں انسانی حقوق کی حمایت کو ایران کے اسلامی انقلاب کے بنیادی اصول کا حصہ قرار دیا اور کہا کہ مغربی ملکوں کا رویہ امریکہ کی غیر قانونی پابندیوں کے ہمراہ مغربی ملکوں کی جانب سے ایرانی قوم کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے ساتھ ایران میں انسانی حقوق کی صورتحال پر ان ملکوں کی تشویش ناقابل قبول ہے۔ اس ملاقات میں یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ نے بھی کہا کہ یورپی یونین ویانہ مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانا چاہتی ہے۔ پاکستان میں عمران خان نے صوبہ پنجاب سے اسمبلیوں کی تحلیل شروع کرنے کا بھی اعلان نہیں کیا تھا کہ ادھر سے وزیر اعلی پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ پاکستان میں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان سیاسی شطرنج بازی میں تیزی آ گئی ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے تادی حکومت کو قبل از وقت انتخابات پر مجبور کرنے کے لیے پنجاب سے صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کا سلسلہ شروع کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن اب گورنر کی جانب سے وزیر اعلی پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینے کی ہدایت دیتے ہوئے بدھ کی شام 4 بجے صوبائی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ گورنر پنجاب کی اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے بازی پلٹنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق گورنر پنجاب کی طرف سے ان کے پرنسپل سیکرٹری کے دستخط سے جاری ہدایات میں آئین کے آرٹیکل 130(7) کا حوالہ دیتے ہوئے پنجاب کی صوبائی اسمبلی کا اجلاس بدھ کی شام 4 بجے طلب کر کے وزیر اعلی پنجاب کو ایوان سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے کہا گیا۔ گورنر پنجاب کے مناسبے میں کہا گیا کہ وزیر اعلی پنجاب پرویز الہی پارٹی صدر چودھری شجاعت حسین کا اعتماد کھو چکے ہیں اور حکمران اتحاد میں بھی دراڑ پڑ گئی ہے، جس کا تازہ ترین مظہر وزیر اعلی سے تلخ کلامی کے بعد سردار حسنین بہادر کا کابینہ سے استعفی ہے۔ اس کے ساتھ اطلاعات ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی نے بھی قائد ایوان اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دیا، جس پر 100 سے زائد اراکین کے دستخط ہیں۔ ادھر وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے صدر پاکستان عارف علوی سے ملاقات کی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس ملاقات میں صدر عارف علوی نے معاملے کے افہام و تفہیم کے ذریعے حل کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ منشیات کے استعمال کے تعلق سے کراچی دنیا کا دوسرا شہر بن گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق نیویارک کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ منشیات کا استعمال کراچی پاکستان میں ہوتا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق کراچی میں چرس سے لے کر ہیروئن، آئس اور کرسٹل تک ہر قسم کا نشہ دستیاب ہے۔ رپورٹ کے مطابق کراچی میں سڑکیں ہوں یا انڈر پاس، ہر جگہ نشے میں دھت افراد نظر آتے ہیں اور شہر کے پوش علاقوں میں طلبہ بھی اس لعنت میں گرفتار بتائے گئے ہیں۔ صحافیوں کا کہنا ہے کہ کراچی شہر میں پولیس کی ناک کے نیچے منشیات کا کاروبار چلتا ہے اور اینٹی نارکوٹک ادارہ بھی اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ شہر میں نشے کے عادی افراد کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ سندھ حکومت نے ان کی بحالی کے لیے مراکز قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں تازہ تصادم میں 3 مسلح علیحدگی پسندوں کے مارے جانے کی خبر ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیان میں منگل کی صبح یعنی آج سیکیورٹی اہلکاروں اور علیحدگی پسند عسکریت پسندوں کے درمیان شدید جھڑپ ہوئی۔ ہندوستانی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اس جھڑپ میں 3 مسلح علیحدگی پسند مارے گئے۔ کشمیر زون پولیس نے اس تعلق سے معلومات فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ جھڑپ میں مارے جانے والے 3 عسکریت پسندوں کا تعلق لشکر طیبہ سے تھا۔ کشمیر پولیس نے یہ نہیں بتایا کہ جھڑپ میں سیکیورٹی اہلکاروں میں سے کوئی ہلاک یا زخمی ہوا یا نہیں۔ کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا نے ریاست راجستھان میں آج 17 دن پورے کر لیے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق 7 ستمبر کو کنیا کماری سے شروع ہونے والی بھارت جوڑو یاترا نے آج صبح ریاست راجستھان میں اپنے آخری دن کا آغاز ضلع آلور کے کٹی ویلی علاقے سے کیا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ آلور میں بھارتی جوڑو یاترا کا زبردست استقبال کیا گیا۔ آج بھی لوگوں نے سڑک کے دونوں طرف جمع ہو کر یاترا سے اپنے لگاؤ کا اظہار کیا۔ آبادی سے یاترا گزری تو لوگ سڑکوں کے علاوہ اپنے گھروں کی چھت پر بھی کھڑے نظر آئے۔ شہر کے مختلف چوراہوں پر اسکولوں اور کالجوں کے طلبہ نے یاترا کے دوران ثقافتی پروگرام بھی پیش کیے۔ یاد رہے اس یاترا کا مقصد ہندوستانی سماج سے نفرت ختم کر کے بھائی چارہ، مذہبی ہم آہنگی اور قومی یکجہتی کو مضبوط بنانا بتایا گیا ہے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی اور حزب اختلاف کانگریس کے درمیان زبردست نعرے بازی اور زبانی تصادم ہوا۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق آج راجیہ سبھا میں بی جے پی کے اراکین نے کانگریس صدر ملک ارجن کھڑکے کے ایک بیان پر زبردست ہنگامہ کیا۔ یہ بیان انہوں نے ایک دن پہلے بھارت جوڑو یاترا کے دوران راجستھان کے ضلع میں دیا تھا۔ راجیہ سبھا میں بھارتی جنتا پارٹی کے اراکین نے ان کے اس بیان پر زبردست ہنگامہ اور معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ غرب اردن میں نابلس کی سیونی چیک پوسٹ پر فائرنگ کے ساتھ ہی بیت لحم پر حملہ کرنے والے سیونی فوجیوں اور فلسطینی نوجوانوں میں شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ شہاب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سیونی فوجیوں نے غرب اردن میں بیت لحم کو وحشیانہ جہریت کا نشانہ بنایا اور فلسطینیوں کے رہائشی مکانات کا محاصرہ کر لیا، جس کے بعد سیونی فوجیوں اور فلسطینی جوانوں کے درمیان شدید مسلح جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ مقامی ذرائع نے اعلان کیا کہ سیونی حکومت نے بیت لحم کے لیے اپنے مزید فوجی روانہ کر دیے، جس کے بعد معالی کے علاقے میں شدید دھماکہ ہوا۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق سیونی فوجیوں اور فلسطینی جوانوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں یہ کشیدہ صورتحال ایسی حالت میں بنی ہوئی ہے کہ فلسطینی مزاحمتی گروہوں نے بیت المقدس اور مسجد الاقصیٰ کے خلاف سیونی حکومت کے جارحانہ عزائم پر بارہا خبردار کیا ہے۔ سیونی فوجی اور انتہا پسند سیونی آبادکار آئے دن مسلمانوں کے قبلہ اول کو جارحیت کا نشانہ بنانے کے ساتھ اس مقدس مقام کی بے حرمتی کرتے رہتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے قبلہ اول کی زمان و مکان کے لحاظ سے تقسیم کی اپنی ناپاک سازش کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے کان ٹی وی چینل نے اعلان کیا کہ اسرائیل کی سیکیورٹی سی سی ٹی وی کیمروں کا کنٹرول ایک عرصے تک ہیکروں کے اختیار میں رہا، مگر اسرائیل کے سیکیورٹی حکام نے اس سلسلے میں روک تھام کا کوئی اقدام نہیں کیا۔ اسرائیل کی بنیادی تنصیبات کے سسٹم پر ہیکروں کے مسلسل جاری سائبر حملے اور ڈیٹا سسٹم تک ان کی دسترسی اسرائیل کے محفوظ سسٹم کے زوال کا باعث بنی ہے۔ کان ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی انتظامیہ کو ایک سال سے پتہ تھا کہ اس کے سیکیورٹی کیمروں پر ہیکروں کا کنٹرول ہے، مگر کوئی جوابی اقدام نہیں کیا گیا، اور نتیجے میں ہیکروں کی جانب سے بیت المقدس اور حیفا میں اسرائیل کی فوجی تنصیبات تک کی تصاویر نشر کر دی گئیں۔ کان ٹی وی کے مطابق اسرائیل کے سیکیورٹی کیمروں کا کنٹرول ایک طویل عرصے تک ہیکروں کے اختیار میں رہا۔ اس سے قبل اسائے موسیٰ نامی ہیکر گروہ نے اعلان کیا تھا کہ اسے اسرائیل کی سرکاری اطلاعات تک دسترسی حاصل ہے، جس میں فوجی تنصیبات سمیت مختلف بنیادی تنصیبات کی اطلاعات بھی شامل ہیں۔ برطانیہ کے شعبہ صحت عامہ میں وسیع ہڑتال کے پیش نظر فوج کو تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ برطانیہ کی حکومت نے ایمبولینس سروس کو بحال رکھنے کے لیے فوجیوں کی خدمات دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ فوج کے 600 ڈرائیوروں اور 150 کارکنوں کو تیار رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس سے قبل برطانیہ کے سرکاری میڈیا بی بی سی نے کہا تھا کہ 1200 فوجیوں اور 1000 سرکاری کارکنوں کو ایمبولینس چلانے کے لیے بلایا گیا ہے۔ برطانوی حکومت صحت عامہ اور طب کے شعبے کے کارکنوں کے اصل مطالبات کو سننے کی بجائے اس طرح کے عارضی رائے حل کے ذریعے معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق نرسوں نے آج بھی ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا۔ نرسوں کی ہڑتال گزشتہ 100 سال میں پہلی بار پیش آئی ہے۔ حکومت کی اس پالیسی کے نتیجے میں برطانیہ کے وزیر صحت کے بقول بیمار بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ وہ سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تیرا وصف کیسے کریں بیان، تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا۔ وصف کیسے کریں بیان، تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا۔ تو ہر ایک چیز میں ہے آیا، ہر ایک زبان پہ تیری ثنا۔ تو ہر ایک چیز میں ہے آیا، ہے ہر ایک زبان پہ تیری ثنا۔ دادگر تو ہی کل جہاں کا ہے کارگر، تیرے در پہ سارا جہاں گدا۔ تو ہی کل جہاں کا ہے کارگر، تیرے در پہ سارا جہاں گدا۔ یہ زمین
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام کلام امیر۔ سامعین، کلام امیر کے بعد ہم نشر کریں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آلہ الطاہرین۔ ناظرین، پروگرام کلام امیر کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے نہج البلاغہ کے حوالے سے، اور آج جو خطبہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم خطبہ ہے، جس کو خطبہ قاسعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ خطبہ نہج البلاغہ میں اگر آپ اس وقت دیکھیں گے تو 192 نمبر خطبہ ہے۔ اس کو قاسعہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ یہ بہت ایک یعنی متوجہ کرنے والا، انسان کو ہلا دینے والا خطبہ ہے۔ اس کے مختلف اس کے اسباب بیان کیے کہ کیوں اس کو خطبہ قاسعہ کہا گیا، لیکن ایک اہم اس کا سبب یہ ہے کہ یعنی جس کو بھی، جو بھی اس کو پڑھتا ہے یا جو اس کو سنتا ہے یا جن کے سامنے مولا کائنات نے اس کو بیان کیا تو وہ لرز کے رہ گئے، یعنی ایک ڈرا دینے والا کہ جو تمہارے اندر صفات پائے جا رہے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ اس پورے خطبے کا جو محور ہے، بہت خلاصہ آپ کے سامنے یہاں ہم بھی بیان کرتے ہیں اور ہمارے مہمان بھی، چونکہ بڑا مفصل خطبہ ہے، آپ انشاءاللہ اس کو جائیں نہج البلاغہ میں، کم سے کم اس کا ترجمہ پڑھیں پورے خطبے کا کہ مولا کائنات نے اس کو یعنی کس لیے بیان کیا اور اس کے حصے کتنے ہیں۔ کم سے کم 5 ورنہ 15, 18, 20 حصے اس خطبے کے جو ہیں شارحین نے معین کیے ہیں کہ ان چیزوں کی طرف امام نے متوجہ کیا ہے، لیکن اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو صفات شیطان کے ہیں ان میں ایک تعصب ہے۔ تعصب مطلب یہ کہ ہم جو ہیں کسی یعنی جانبداری، یعنی کسی کو جو ہے کسی کے حمایت کرنا غیر معقول طریقے سے۔ یہ نہیں کہ مثلا ہمیں پتا ہے کہ حق اس کے ساتھ ہے، نہیں، بلکہ ہمیں پتا ہے کہ حق اس کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ ہمارا اپنا ہے اس لیے ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس صفت کی امام نے اس میں بہت تاکید کی ہے۔ اور پھر جو زمانہ جاہلیت تھا اور جاہلیت کے دور میں جو تعصب پایا جاتا تھا، جسے تعصب جاہلی یا عصبیت جاہلی کہہ سکتے ہیں، امام نے اس کی طرف متوجہ کیا سب کو کہ تمہارے اندر پھر سے وہ چیزیں پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ کوفے والوں کو متوجہ کر کے کہا کہ تمہارے اندر وہ صفات پیدا ہوتی جا رہی ہیں کہ جو جاہلیت کے زمانے میں پائی جاتی تھی، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ شیطان کی صفات ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ہدایت کی، حتیٰ کہ آپ کے ایک معجزے کی طرف بھی اشارہ کیا۔ تو ایک بہت مفصل خطبہ ہے، لیکن ہمارے اس پروگرام میں ظاہر ہے مزید اس میں ہم زیادہ گفتگو نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ آپ اس کا جا کے دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں، تاکہ آپ اس نتیجے پر پہنچیں کہ امام کیا ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ جو خطاب اہل کوفہ سے ہے وہ تو چونکہ سامنے موجود ہے اس لیے ان سے خطاب ہے، ورنہ درواقع قیامت تک جتنے بھی آنے والے افراد ہیں سب سے امام متوجہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ان صفات سے محفوظ رکھو۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، آج ہمارے مہمان اس حوالے سے کیا بیان کرتے ہیں، مل کر دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولقد سمعت رنت الشیطان حین نزل الوحی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 192، جو خطبہ قاسعہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس خطبے کے اس حصے میں مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نزول وحی کے وقت میں نے شیطان کی چیخ کی آواز سنی، تو میں نے پیغمبر اسلام سے یہ گزارش کی، یا رسول اللہ، یہ چیخ کیسی ہے، یہ فریاد کون بلند کر رہا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا، یہ شیطان ہے جو آج اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا ہے، اور یا علی، آپ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں، اور آپ وہ سب کچھ سن رہے ہیں جو میں سن رہا ہوں، بس فرق اتنا ہے کہ آپ نبی نہیں ہیں لیکن آپ وزیر ہیں اور منزل خیر پر بھی ہیں۔ اس کے بعد مولا کائنات اس خطبے کے آخر میں اس وقت کی منظر کشی کرتے ہیں جب کفار نے پیغمبر سے معجزے کا مطالبہ کیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر کے پہلو میں کھڑا ہوا تھا، میں پیغمبر کے داہنی طرف کھڑا ہوا تھا جس وقت سرکار رسالت مآب نے اس معجزے کو دکھایا. سرداران قریش کفار کے بڑے بڑے جو لوگ تھے وہ پیغمبر کے پاس آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے جس چیز کا دعویٰ کیا ہے وہ بہت بڑا دعویٰ ہے، ایسا دعویٰ تو آپ کے گھر میں کسی نے نہیں کیا، ایسا دعویٰ تو آپ کے آبا و اجداد میں سے کسی نے نہیں کیا تھا، آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، یعنی یہ نبوت کا دعویٰ، یہ رسالت کا دعویٰ. آپ اگر اپنے اس دعوے کو ثابت کر سکیں تو ٹھیک ہے، ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے، آپ کو رسول مان لیں گے. لیکن اگر آپ اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر سکے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ ساحر ہیں، آپ جادوگر ہیں. ہمارا آپ سے ایک سوال ہے، ہمارا آپ سے ایک مطالبہ ہے، آپ اس مطالبے کو اگر پورا کر دیں تو ہم یقین کر لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. پیغمبر نے فرمایا کہ تمہارا مطالبہ کیا ہے، تمہارا سوال کیا ہے، وما تسألون، تم کس چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو. ان لوگوں نے کہا کہ آپ اس درخت کو دعوت دیں، یا آپ کے کہنے کے اوپر جڑ سے اکھڑے اور آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے. اگر آپ نے یہ معجزہ دکھلا دیا، اگر آپ نے یہ کام کر دیا تو ہم آپ کو رسول مان لیں گے. پیغمبر نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ اگر اللہ یہ کام انجام دے، یعنی حکم خدا سے یہ درخت اکھڑ کر میرے سامنے آ جائے، تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ ان لوگوں نے کہا بے شک ہم ایمان لے آئیں گے. پیغمبر نے فرمایا نہیں، تم یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاؤ گے، بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنویں میں ڈال دیے جائیں گے. جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنگ بدر میں قتل ہوں گے اور پھر انہیں کنویں میں ڈال دیا جائے گا. فرمایا تم لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو احزاب کو قائم کریں گے، جنگ خندق کی طرف اشارہ ہے. لیکن جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو پیغمبر نے ان کے مطالبے پر درخت کو حکم دیا، درخت اپنی جگہ سے میں جڑ سمیت اکھڑا اور پیغمبر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر کے پہلو میں کھڑا تھا. لیکن کفار ایمان لانے کے بجائے وہ کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ اس کو حکم دیجئے کہ اپنی جگہ پہ چلا جائے. پیغمبر نے حکم دیا، درخت دوبارہ اپنی جگہ کے اوپر چلا گیا. اس طرح سے معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ پیغمبر کے اوپر ایمان نہیں لے آئے، پیغمبر کی رسالت کو قبول نہیں کیا.
ناظرین اکرام، ابھی آپ نے خطبے کے حصے کو ملاحظہ فرمایا اور اب ہم چلتے ہیں اس حصے کی طرف جس میں ہم آپ کے لیے ایک نامے کو یا نامے کے ایک حصے کو پیش کرتے ہیں. تو آج جو نامہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں وہ ایک یعنی ادامہ ہے اسی سلسلے کا، اسی نامے کا جو اس سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، جو مولائے کائنات نے اپنے کچھ ان عاملوں کے لیے اور کچھ ان عہدیداروں کے لیے لکھا ہے جن میں بڑی اہم شخصیات ہیں، ان میں حضرت مالک اشتر کا بھی شمار ہے اور بھی دوسرے افراد کے لیے امام جو لکھتے ہیں اور ان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ جو سامنے والے تمہارے پاس آتے ہیں، جو رعیت آتی ہے، جو لوگ آتے ہیں، تو ان کے ساتھ تمہیں کس طریقے سے پیش آنا چاہیے. تو یہاں پر امام کہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں تواضع سے کام لینا چاہیے، تمہیں محبت سے کام لینا چاہیے. آنے والے جو آ رہے ہیں ان کے اوپر سختی مت کرنا، نرمی سے پیش آنا، محبت سے پیش آنا، اس لیے کہ سختی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. محبت کے ذریعے انسان اگر چاہے تو وہ جانور کو بھی اپنا بنا سکتا ہے، جانور کو اپنا غلام بنا سکتا ہے، اور انسان تو پھر بھی انسان ہے. لیکن سختی کے ذریعے اگر ایک لکڑی بھی ہو تو وہ اس کو وہ ٹوٹ جائے گی, لیکن اس کو جو ہے جھکایا نہیں جا سکتا. تو یہی ہے کہ سختی نہیں, تمہیں نرمی سے پیش آنا ہے. اور پھر یعنی جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ بھی یہی ہے کہ ایک مومن جب دوسرے مومن کے ساتھ ملے تو محبت کے ساتھ ملے. اور یہاں پہ تمہاری حیثیت بھی بالکل اسی طریقے سے ہے, تمہیں اگر ایک عہدہ اور ایک منصب اور ایک پوسٹ دی گئی ہے تو اس لیے نہیں کہ تم اس سے افضل ہو گئے, بلکہ وہ بھی تمہارا بھائی ہے. اور جس طریقے سے تم ایک مومن ہو اسی طریقے سے وہ بھی مومن ہے, اس کے ساتھ اس طرح سے پیش آؤ جس طرح ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے ساتھ پیش آنا چاہیے, ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ پیش آنا چاہیے, محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے, تواضع کے ساتھ پیش آنا چاہیے. تو تواضع کی اور محبت کی یہاں پر امام نے تاکید کی ہے. آئیے آپ ہمارے ساتھ رہیں, اس پروگرام کو اپنے مہمان کے ساتھ دیکھتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ جو پروگرام کا تیسرا حصہ ہے اس کی طرف چلتے ہیں.
اس کے بعد مولا ایک اور اصول کی طرف اشارہ فرماتے ہیں, تیسرا اصول. فرماتے ہیں کہ اصل کس چیز, اصل سختی ہے جو اصول حاکم ہونا چاہے تیرے کاموں میں, وہ سختی ہے یا مدارا ہے یا مہربانی ہے, نرمی ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ اصلی اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ نرمی ہو, مدارا کرے لوگوں کے ساتھ, دوسروں کے ساتھ جو تیرے ماتحت ہے یا جو تیرے پاس آتے ہیں پوچھنے کے لیے, اپنی مشکل حل کرنے کے لیے, تیرے اندر مدارا اور مہربانی ہونی چاہیے. تیرا شرح صدر ہو, ایسا نہ ہو کہ جو آنے والے اپنی مشکل لے کے آ رہے تو اس مشکل کو اور بڑھا دے, یا تجھے دیکھ کے وہ ڈر جائے, وہ بھاگ جائے. ایسا نہیں, اگر تو پیشوا ہے, اگر تو رہبر ہے, یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو کسی بھی منصب پہ فائز ہے, چاہے رہبر ہے, کارکن ہے, یا کسی سماجی کام میں, یا کسی دینی جو ذمہ داری اس کے سپرد کی گئی ہے, اگر کوئی بھی اس کی طرف آتا ہے تو اسے مدارا, مہربانی. یہ مشہور ہے کہ جب نبی پاک کے پاس لوگ آتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ایسا تھا کہ اگر کوئی بول بھی نہیں پاتا تھا, جیسے ایک شخص آیا تھا تو اس کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی, تو مولا کل اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور اسے گلے لگایا اور اسے کہا حوین علی, بڑی آسانی, آسان لے, کیوں تو سخت اس کو وہ کرنا چاہتا ہے, بڑی آسانی سے میرے ساتھ لے, بڑی آسانی سے میرے ساتھ پیش آ. میں کوئی راجہ نہیں ہوں, میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں, بلکہ میں تو رحمتوں کا نبی ہوں, میں رحمتن للعالمین ہے. لہذا اس طریقے سے انسان دوسروں کے ساتھ رفتار کرے اور دوسروں کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ ان الرفق لم یوضع علی شیء الا ذانہ, کہ اگر مدارا کسی کے ساتھ کرو گے تو اس میں خوبصورتی آتی ہے, خوبصورت بنا دیتا ہے کسی بھی چیز کے ساتھ, کسی بھی انسان کے ساتھ, کسی بھی معاشرے میں اگر مدارا اور مہربانی ہو تو اس میں خوبصورتی آتی ہے, اس میں نکھار آتا ہے. وَلَا نُزِعَ مِن شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ, لیکن اگر کسی انسان سے اور کسی معاشرے سے, کسی منصب سے, کسی مقام سے اس رفق اور مہربانی اور مدارا کو چھین لیا جائے تو اس میں وہ شانیت, وہ منزلت ختم ہو جاتی ہے, وہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے اور وہ پھیکا رہ جاتا ہے. لہذا آپ دیکھیے جو سختی کرتے ہیں, جو بالکل جن کے اندر وہ مدارا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی یا نہیں کر سکتے بیچارے, کچھ افراد کے اندر یہ ایک بیماری ہوتی ہے کہ وہ صرف سختی سے کام لیتے, چاہے گھر کا شوہر ہو, چاہے سماج میں کسی اہم منصب پہ فائز ہے, یا کوئی پیشوا بنا ہے, کوئی رہبر بنا ہے, یا کوئی عالم دین ہے, یا کوئی کسی اور سماجی یا فلاحی کاموں میں مصروف سرگرم رکن ہے, اگر سختی کرتا ہے تو اس کے ارد گرد جو لوگ جمع ہوتے ہیں وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں. اسی لیے فرمان ہوا اللہ تعالیٰ کا نبی کے لیے, فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فضا, کہتے ہیں کہ یہ جو رحمت تیرے اندر ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ لنت لہم, تو رحیم ہے, تو کریم ہے ان کے لیے, لیکن یہ پروردگار کے فضل سے, پروردگار کی رحمت سے. ولو کنت فضا غلیظ القلب لانفضوا من حولک, اگر آپ ترش رو ہوتے, آپ سختی کرتے تو یہ آپ کے ارد گرد نہیں ہوتے, بھاگ جاتے یہ لوگ. لہذا اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان رحمت کے ساتھ, انسان مہربانی کے ساتھ, انسان اس چیز کے ساتھ دوسروں کے ساتھ سلوک کرے، دوسروں کے ساتھ رفتار کرے، کہ وہ مہربانی کے احساس ان کے اندر پیدا ہو، کہ وہ آئے شوق سے آئے اور اپنا سوال لے کے، اپنی مشکل لے کے، اپنی کوئی بھی جو مشکل ہے، کوئی بھی مسئلہ جو ان کو درپیش ہے، وہ اس کے حل کے لیے آتے ہیں۔ لہذا امام اور مولا کائنات یہ اپنے کارکنوں سے چاہتے ہیں، یہ اپنے امتیوں اور ناصرین سے چاہتے ہیں امام وقت، کہ اپنے جو ماتحت لوگ ہیں، اپنے جو امتی ہیں، ان کے ساتھ مہربانی اور مدارا کے ساتھ پیش آئے۔
ناظرین اکرام، ابھی آپ نے نامے کے حصے کو بھی ملاحظہ فرمایا، اور اب ہم آپ کی خدمت میں ہیں پروگرام کے اس حصے میں جس میں ایک حکمت آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ تو آج کی جو حکمت ہے وہ بھی درواقع ایک حصہ ہے اسی حکمت کا جو ہم نے گزشتہ ہفتے شروع کی تھی۔ اس میں امام علیہ السلام نے ایک خاص صفت کی طرف انسان کو متوجہ کیا۔ خداوند متعال نے یوں تو جتنے بھی صفات انسان کو عطا کیے ہیں ان میں کوئی بھی عبث نہیں ہے، ہر صفت اپنی جگہ ایک خاص اہمیت کی حامل ہے۔ مثال کے طور پر غصہ، غصہ بھی اگر نہ ہو تو انسان ظاہر ہے اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنی آبرو کی، اپنے گھر والوں کی حفاظت نہیں کر سکتا اگر انسان کے اندر غصہ نہ ہو۔ تو غصہ بھی اس کی طرف سے رحمت ہے، لیکن اگر اس کا استعمال غلط ہو تب وہ مناسب نہیں ہے۔ مثلا آپ مظلوموں کے اوپر غصہ کرنے لگے، جو آپ سے چھوٹے ہیں ان کے اوپر غصہ کرنے لگے، جو آپ کے اہل خانہ ہیں ان کے اوپر غصہ کرنے لگے، نہیں، بلکہ غصے کی جگہ جو ہے وہ جنگ ہے، جو دشمن خدا ہے اس کے سامنے غصہ کرنا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک صفت ہے جس کو کہتے ہیں شرمندگی، جس کو حیا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حیا ایک ایسی صفت ہے کہ جو اگر خداوند متعال کے مقابلے میں ہو تو واقعاً زینت ہے۔ انسان کو خدا کے سامنے حیا کرنی چاہیے، بندگان خدا کے سامنے حیا کرنی چاہیے۔ اگر کبھی انسان سے کوئی تقصیر ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو وہاں پہ انسان کو واقعاً شرمندگی کا جو ہے وہ احساس ہونا چاہیے، شرمندگی کا اظہار بھی کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ درواقع یہی ہوتی ہے کہ انسان شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے خدا کے سامنے، لیکن ہر مقام پر یہ مناسب نہیں ہے، کم سے کم مردوں کے لیے تو مناسب نہیں ہے۔ حیا کو خواتین کے لیے زینت قرار دیا گیا ہے کہ خواتین کے لیے بہت اچھی چیز ہے حیا، لیکن مردوں کے لیے اس کو زینت نہیں بتایا گیا۔ لیکن خواتین کے لیے بھی یہی ہے کہ ہر جگہ نہیں، بلکہ اسے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس مقام پر ہم اس کو استعمال کریں، کس مقام پر استعمال نہ کریں۔ اب پتہ چلا کہ آپ جو ہر جگہ شرما رہے ہیں، تو ہر جگہ نہیں شرمایا جاتا، اس لیے کہ اگر انسان شرماتا ہے تو وہ بھی اپنی چیزوں سے محروم رہ جاتا ہے، اس کا حق جو ہے اس کو نہیں مل پاتا، وہ شرماتا رہ جاتا ہے، اظہار نہیں کر پاتا کہ یہ اس کا حق ہے، اس کو کیا ملنا چاہیے، کیا نہیں ملنا چاہیے۔ تو اس لیے ہر مقام پر شرمانا مناسب نہیں ہے، ہر مقام پر حیا سے کام لینا مناسب نہیں ہے، بلکہ جہاں اس کی ضرورت ہو وہاں پر کام لیا جائے۔ بس خدا کے سامنے ہم سے غلطی ہو گئی ہے، تقصیر ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، تو اس مقام پر واقعی حیا سے کام لیا جائے، لیکن اگر ہمارا کوئی حق ہے اس کو ہمیں لینا ہے تو وہاں شرمندگی سے کام نہیں لینا ہے، بلکہ جرات کے ساتھ آگے آنا ہے اور اس حیا کو اس مقام پر ہمیں ترک کرنا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے مہمان مزید اس کے حوالے سے کیا گفتگو کرتے ہیں، مل کر دیکھتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال علی علیہ السلام: قرنت الہیبۃ بالخیبۃ والحیاء بالحرمان۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 20 میں اس طریقے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کا ڈر اور اس کی ناامیدی آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور انسان کی حیا اور انسان کا محروم رہنا آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ڈر اور نا امیدی کے حوالے سے ہم لوگوں نے اس سے پہلے والے پروگرام میں گفتگو کی، لیکن اس پروگرام میں الحیاء بالحرمان کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ یعنی یہاں پر ارشاد اس طریقے سے ہے کہ قرنت الحیاء بالحرمان، کہ انسان کی جو حیا ہے، انسان کی شرم جو ہے، وہ انسان کے محروم رہنے سے ملی ہوئی ہے۔ لیکن یہ شرم کون سی شرم ہے؟ اتفاق یہ ہے کہ ہم اپنے اسلام میں ہمارے کے یہاں ایک اور مفہوم ہے کہ جس کی بہت تعریف کی جاتی ہے کہ جو شرط ہے بہت سی جگہ پر انسان کی زندگی کے ملاقات کے لیے، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے عفت، اور ایک خاتون کی عفت کے اندر شرم ایک بہت ہی اہم رکن ہے۔ تو یہاں پر جب شرم ایک اہم رکن ہے، اچھی چیز ہے، تو یہیں پر آ کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان شرم کرے گا تو وہ محروم رہ جائے گا۔ تو آخر کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ شرم کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں، جن میں سے سب سے سامنے کی یہ دو قسمیں ہیں کہ کبھی کبھی ہم شرم کرتے ہیں اس چیز سے کہ کوئی غلط کام نہ ہو جائے، یعنی کسی غلط چیز کی بنا اس پر شرم کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم شرم کرتے ہیں حتیٰ کسی اچھی چیز کے ہو جانے سے۔ امام علیہ السلام یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر انسان کسی اچھی چیز کی بنسبت شرم کر بیٹھے گا تو یہاں پر وہ انسان محروم رہ جائے گا۔ مثال کے طور پہ فرض کیجئے، اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ ایک دن محنت کر لیجئے، اس کے نتیجے میں آپ کو ایک مہینے کی جو اس کا محنتانہ ہوتا ہے وہ آپ کو دے دیا جائے گا، تو یہاں پر ایک دن کام کرنے سے آپ کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ سے کوئی کہے کہ مثال کے طور پہ آئیے فلاں کام کر لیجئے، اس کے نتیجے میں آپ کو یہ منفعت حاصل ہو جائے گی، یہ نتیجہ آپ کو مل جائے گا، یہ سیلری آپ کو مل جائے گی، یہ اپرچونیٹی مل جائے گی، یہ اسکوپ آپ کے لیے کھل جائے گا، لیکن نہیں، انسان کہہ دے کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں آخر یہ کام کیوں کروں، آخر یہ کام کیسے کروں گا، لوگ کیا کہیں گے۔ تو امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ شرم وہ شرم ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کیا ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب انسان اس چیز کے لیے جائے گا نہیں آگے، جب اس چیز کو کرنے سے شرم کر جائے گا، تو اس کے نتیجے میں جو اس کو فائدہ ملنے والا تھا، اس کے نتیجے میں جو اس تک کی ایک چیز پہنچنے والی تھی، اس سے وہ محروم رہ جائے گا۔ تو لہٰذا یہ وہ شرم ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان محروم ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن اگر شرم اس چیز سے انسان کو ہے کہ کہیں میں کسی گناہ میں نہ پڑ جاؤں، اگر شرم اس چیز سے انسان کو ہے کہ کہیں کوئی نامحرم مجھے دیکھ نہ لے، اگر ایک خاتون شرم کر رہی ہے اس چیز سے کہ کہیں کوئی نامحرم مجھے دیکھ نہ لے اس لیے وہ کہیں پر نہیں جا رہی ہے، تو اس کے اندر نہ صرف یہ کہ کوئی انسان اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا ہے، بلکہ یہ بہت اچھی شرم ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک خاتون کے اندر عفت وجود میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ لا حیاء فی الدین، کہ دینی مسائل کے اندر، دینی مسئلے کو پوچھنے کے لیے، دینی سوال پوچھنے کے لیے انسان کو شرم نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا اگر کوئی انسان یہ شرم کر جائے کہ اگر میں جا کر پوچھوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھ پر ہنسیں، تو ایسے مسئلے میں کیا ہو جائے گا، یہ شرم ایسی شرم ہے کہ جس کا ضرر انسان تک کے پہنچتا ہے، اس کا نقصان انسان تک کے پہنچتا ہے، یہ اچھی شرم نہیں ہے۔ کبھی کبھی انسان شرم کرتا ہے کہ کہیں اگر میں نماز پڑھنے لگوں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ میں بعد میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان بھول جاتا ہے کہ نماز میں نے انسان اگر سر وقت نماز پڑھتا ہو اور ایک دن وہ سر وقت نماز بھول جائے، ایک دم سے اس کو نماز قضا ہونے سے 5 منٹ پہلے یاد آئے، تو عام طور سے انسان کیا سوچتا ہے ذہن میں کہ اگر میں اس وقت نماز پڑھنے جاؤں گا تو کیا ہوگا، لوگ کہیں گے کہ یہ تو قضا ہونے سے 5 منٹ پہلے ہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ لا حیاء فی الدین، دینی امور کے اندر کوئی شرم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر فلاں مسئلہ میں پوچھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، نہیں، یہاں پر لا حیاء فی الدین، دینی کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے وہ انسان کی ازدواجی زندگی کا ہو، چاہے وہ پرائیویٹ مسئلہ ہو، جا کر انسان کسی عالم شخص سے اس چیز کو پوچھے، کیونکہ لا حیاء فی الدین۔ تو لہٰذا اگر اچھی شرم ہے تو انسان کو کرنی چاہیے، لیکن غلط جگہ پہ شرم کرنے سے انسان محروم رہ جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین کرام، نہج البلاغہ کی خدمت میں ہیں اور یہ پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے یہ نہج البلاغہ سے مخصوص ہے۔ شکر گزار ہیں کہ آپ اس پروگرام کو اتنی دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں۔ تینوں حصے، جو چاہے وہ خطبات کے حوالے سے ہو یا وہ مکتوبات کے حوالے سے ہو یا وہ حکم کا حصہ ہو، یہ آپ کے لیے اس لیے پیش کیے گئے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ ان سے اصول حاصل کر سکیں, اپنی زندگی کس طریقے سے بہتر بنا سکیں. ان چیزوں کو ہم اہل بیت اطہار, خاص طور پر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں ہم مرتب کر سکیں. ناظرین, ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان سے جو کچھ حاصل کریں پھر ان کو عملی طور پر اپنی زندگی میں جگہ دیں, ان کے اوپر عمل کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ خالی سنیں اور سننے کے بعد ان کو ہم جو ہیں بس یہیں تک محدود رہ جائیں. ہمیں بڑی شرمندگی ہوگی اگر ایسا ہوا کہ خالی ہم اس کو سنتے رہیں. بہت شکر گزار ہیں آپ کے, آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں رہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں, آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں. خدا حافظ. فیمل
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
راہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فنکما کافیان، و انصرانی فنکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان الغاث الغاث الغاث، ادرکنی 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 الساعة الساعة الساعة، العجب العجب العجب، يا ارحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.